کہ وہ ذات کہ اس نے آپ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اور یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے اور سورۃ الانعام میں بھی. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ما کنت بدعا من الرسل کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے, مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے جو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں. ما کنت بدعا من الرسل یعنی میں کوئی نیا رسول بن کے نہیں آیا. تو بدعا ایسی نئی چیز کہ جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو. مثلا آسمان اور زمین کی تخلیق کو بدعا کہا گیا, بدیع السماوات والارض. یعنی جب آسمان اور زمین بنائے گئے تو اس سے پہلے نہ اس طرح کے آسمان موجود تھے نہ اس طرح کی زمین موجود تھی. ایک نئی تخلیق, نئی ایجاد. اور اس کے لغوی معنی کے حوالے سے امام نووی علیہ رحمت اور اس کو ملا اسماعیل علیہ رحمت نے مرباب شرح مشکات میں اس قول کو نقل کیا کہ لغوی معنی فکر کا کیا ہوتا. امام نووی علیہ رحمت بہت بڑے محدث اور اس کا معنی بیان کرتے ہوئے, اس کی تعریف کرتے ہوئے بدعت کی ڈیفینیشن, لغوی بدعت کی لغوی تعریف اور لغوی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں البدعۃ کل شیء عمل علی غیر مثال ثابت. کہ بدعت ہر وہ کام ہے کہ جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو. بدعت کے بدعت کا لغوی معنی ایسا کام جس کی ایجاد اس طرح ہو کہ اس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو. اور علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت فتح المبین شرح اربعین نووی میں اس بدعت کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں البدعۃ لغۃ ما کان مبتدا علی غیر مثال ثابت ومنہ بدیع السماوات والارض. موجود ہوگا اللہ غیر مثال ثابت. علامہ ابن حجر مکی اس کے لغوی معنی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ بدعت ایسا کام ہوتا ہے کہ جو اس طرح ایجاد کیا جائے, اس طرح اس کا آغاز ہو, اس طرح اس کو وجود دیا جائے کہ اس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو. اور اسی سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی آسمانوں اور زمین کی اس طرح کی مثال پہلے سے اس طرح کی شکل اور صورت موجود نہیں. تو بغیر مثال ثابت کے, بغیر کسی گزری پہلے سے موجود مثال کے اللہ پاک نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. ارے موجود تو ہوگا اللہ غیر مثال ثابت. یعنی اللہ پاک آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, ان کا ایجاد کرنے والا. تو مبدع بمانا موجد یعنی ایجاد کرنے والا, بغیر کسی ایسی مثال کے کہ اس طرح کی چیز پہلے سے موجود نہ ہو. اور شریع اور اصطلاحی مفہوم کے حوالے سے امام ملا الفاری علیہ رحمت اس کا شرعی معنی بیان کرتے ہوئے سماتے ہیں کہ وفی شرع اعتقاد ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی مرقاب شرح مشکات. حضرت ملا القاری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ شرعی معنی فکر کا یہ ہے کہ ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہر وہ کام, ہر وہ نیا کام کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدس میں نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا. ہر وہ کام, نیا کام, وفیشہ احداث, احداث کہتے ہیں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا, ہر وہ نیا کام معلوم یقین کی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدس میں نہ ہو, بعد میں پیدا ہوا, حضور کے زمانہ کے بعد میں پیدا ہوا, وہ کام بدعت کہنا تھا. اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث, آپ فرماتے ہیں کہ بہاں کے ہر چیز پیدا شدہ باب پیغمبر علیہ السلام بدعت پسند. اشرف الجماعت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کی ہر چیز پیدا شدہ بعد پیغمبر علیہ السلام بدعت ہے, ہر وہ چیز جو حضور کے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی ہو وہ بدعت ہوگی. اب علامہ محمد حسن جان مجددی اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعت لغت میں ہر اس نئی پیدا ہونے والی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر پہلے سے, جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو. اور اسی معنی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض, اور شریعت میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو امور دین میں نئی پیدا کرتا ہو, یعنی جس کا وجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں نہ ہو. یہ بدعت کی شرعی اور اصطلاحی تعریف. اب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رضی اللہ عنہ, آپ اسی بدعت کے معنی کو ذرا تھوڑی سی مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ بدعت کے شرعی معنی میں وہ اعتقاد یا وہ اعمال, وہ عقیدہ یا وہ عمل, وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری یعنی حیات ظاہری کے زمانہ میں نہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد وہ پیدا ہوئے, وہ اعتقاد یا وہ اعمال کہ جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھے مگر آپ کا یہ رجحان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا اس کے بعد میں وہ چیزیں پیدا ہو گئی. اب ان کے نزدیک پھر بدعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہو گئی, بدعت اعتقادی اور بدعت عملی, یعنی ایسی بدعت کہ جو عقیدہ میں بدعت, ایسا عقیدہ کہ جو حضور کے زمانہ میں نہ تھا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کے بعد وہ پیدا ہوا, اور بدعت عملی وہ کام جو حضور کے زمانہ میں نہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک حضور کے زمانہ کے بعد پیدا. اور بدعت اعتقادی یعنی عقیدے کی بدعت کے حوالے سے وہ دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, ایک روایت مشکات باب الایمان بالقدر کی روایت کہ عقیدے یعنی کسی عقیدے کا کسی نئے عقیدے کا پیدا ہو جانا حضور کے زمانہ کے بعد وہ بدعت اعتقادی کہلاتا. آپ کا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدی شفاق کے حوالے سے مشکات کے حوالے سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا ولی انہ قد عہدہ تھا فقیر کان عہدہ تھا فلا تکلہ منی سلام, جس شخص کا تم مجھے سلام پہنچا رہے ہو مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ بدعت ہی ہو گیا, وہ احداث یعنی وہ ایک نئے کام میں مبتلا ہو گیا, اور اگر وہ ایسا ہے تو اس کو میرا فلاح روپئے ہو ملی ہے سلام, اس کو میرا سلام نہ پہنچا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اب آگے وہ بدعت کیسے ہوا اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یقون فی امتی آپ نے سوچا کہ احساس نقل کرتے ہوئے کسی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقول فی امتی خصف و مصف او کذب فی اہل القدر, میری امت کے اندر خصف کرنا یعنی زمین کے اندر دنبا دیا جانا, چہروں کا مسخ ہو جانا اور ان پر پتھر برسنا, یہ ان لوگوں پر ہوگا کہ جو تقدیر سے منکر ہو جائے. تو وہ شخص کے تقدیر کا منکر ہو گیا تھا, تو یہ بدعت اعتقادی ایسی بدعت کی جو عقیدہ میں بدعت کی, تو سو اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو میرا سلام نہ کرنا. تو پھر سے اعتقادی یعنی ایسا عقیدہ کہ وہ حضور کے زمانے کے بعد پیدا ہوا وہ پھر سے اعتقادی ہوتا. اب اسی حدیث کے بارے میں فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد جنگوری وہ لکھتے ہیں کہ جس بدعت میں یعنی آپ کو جاتی حدیث پاک کے جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد. اس حدیث کے حوالے سے مولانا رشید احمد جنگوری فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ جس بدعت میں ایسی شدید وعید آئی ہے ایسی شدید وعید کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی, یہ اس بدعت کے بارے میں ہے یہ عمل کہ جو بدعت فی العقائد ہو یعنی جو عقیدہ میں بدعتی ہو جائے آتا ہے کو ڈھانے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد دی. تو ایک بدعت فی العقائد ہو گئی عقیدہ کے اندر بدعت اور ایک بدعت ہے بدعت عملی یعنی ہر وہ کام جو حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں نفع بعد میں ایجاد ہوا خواہ وہ کام دینی ہو یا دنیوی ہو خواہ صحابہ کے زمانہ میں ہو یا صحابہ کے زمانہ کے بعد وہ کام بدعت کہلاتا ہے بدعت عملی کہلاتا. اب امام اسقلانی علیہ رحمت فتح الباری شاہ بخاری ہے اسی بدعت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کل شریف کو دیتا اللہ غیر مثال انسان کے لیے جو سما بدا ہو سلام تعالیٰ مضمون اور محمود جہاں وہ کام جو نیا شروع ہوا ہو وہ کام چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو اس کو بدعت کے نام سے موضوع دیا جائے. وہ کام چاہے مضمون ہو چاہے محمود ہو اس کو بدعت کے نام سے موضوع کیا جائے. اب اس حوالے سے جب آپ ڈیفینیشن سمجھ گئے بدعت کی لوری اور اصطلاح جب وہ کام تو حضور کے زمانہ کے بعد ہوا حضور کے زمانہ میں نہ ہوا وہ بدعت کہلاتا. اب دیکھیں کہ ایسے نئے امور اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور کے بعد پیدا ہونے والا ہر کام ناجائز ہے یعنی اگر معیار کسی کو بنا دیا کیونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا اگر معیار اسی کو بنا دیا جائے تو پھر سوچ رہا ہوگا کہ کیا وہ امر کہ ہر وہ کام جو حضور کے زمانہ میں نہ ہوا آپ کا جو جہاں کر سکن کے ظاہری حیات مبارکہ میں نہ ہوا اور بعد میں وہ پیدا ہوا کیا ہر وہ کام ناجائز ہے؟ ایسے نئے امور اپنی اصل کے لحاظ سے تو بدعت تھی جو حضور کے زمانے میں نہیں بعد میں ہوئی اپنی اصل کے لحاظ سے اپنی اوریجن کے لحاظ سے ایسے امور شرعی معنی میں تو بدعت ہیں جن کی اصل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر نیا کام آج ہوئے شرع فقط اس لیے ناجائز اور حرام ہوگا کہ وہ حضور کے زمانے میں نہیں کیا ہر نیا کام کیا اس لیے ناجائز ہوگا کہ وہ اپنے دو جہاں کے دور مقدس میں نہ تھا؟ اگر شرعی اصول کا معیار یہی قرار پا جائے کہ ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت وہ ناجائز اگر اصول اسی کو بنا دیا جائے تو پھر سمجھ لیں کہ اگر اصول اسی کو بنا دیا جائے تو پھر اسلام کا 70% سے لے کر 80% حصہ پھر وہ معاذ اللہ ناجائز تصور ہوگا. زندگی سے 70% سے لے کر 80% تک کا حصہ اسلام کا زندگی سے خارج ہو جائے اگر فقط کسی اصول کو بنا دیا جائے کہ ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ ناجائز اور اس کو اس بنیاد پر ناجائز قرار دیا جائے کیونکہ اس کی اصل نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں ہے اس کو وہ ناجائز ہوا. اگر اسی تصور کو مان دیا جائے اور عقیدہ کی بنیاد اس تصور پر رکھی جائے تو سمجھ لیں کہ شریعت کا 70% سے لے کر 80% کا حصہ وہ زندگی سے خارج ہو جاتا. مثلا اجتہاد کی ساری صورتیں قیاس استحسان استماع استدلال کی جملہ شکلیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور فقہاء نے اس کو بیان کیا یہ ساری صورتیں ناجائز قرار پائیں. اسی طرح دینی علوم مثلا اصول تفسیر حضور کے زمانے میں نہیں تھا پھر یہ بھی ناجائز قرار پائے گا. پھر اصول حدیث علم فن حدیث کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا پھر یہ بھی ناجائز قرار پائے گا. پھر اس تفسیر اور حدیث کی تدوین پھر یہ بھی ناجائز قرار پائے گی. پھر سار کا سیکھنا, نحو کا سیکھنا, معانی کا سیکھنا, منطق کا سیکھنا, فلسفہ کا سیکھنا, دیگر معاشرتی اور معاشی علوم کہ جو سیکھے جاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں, پھر یہ سارے کی ساری چیزیں اس طرح دوسرا کے مربع صورت میں ہے, ساری کی ساری چیزیں ناجائز قرار پائے. اگر تصور فقط یہ چونکہ حضور کے زمانہ میں نہیں تھا تو وہ ناجائز. تو حاضرین محترم, اس غلط فہمی کا اضافہ بہت ضروری ہے, اور فکر کے اس تصور کے مطابق ہر نئی چیز کو گمراہی پر معمول کرنا یہ ایک غلط فہمی ہے اور ایک مبارکہ ہے. اور حاضرین, اگر اسی تصور کو اپنا لیا جائے تو پھر اسلام کے ارتقاء کا دروازہ بند ہو جاتا. اسلام کا ایولیوشن ہے, اس کا ارتقاء, اس کا دروازہ پھر بند ہو جاتا. اب یہ نہ سمجھ لیں کہ بدعت کے تصور کو سمجھنے کے لیے اسلام کا حلال اور حرام کا فلسفہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بدعت کے تصور کو سمجھنے کے لیے کہ اسلام کا حرام اور حلال کا فلسفہ کیا, اس کے بارے میں ایک متفقہ اصول ہے فقہا کا, فقہا امت کا ایک متفقہ اصول اور ثابتہ ہے کہ اصل کی اشیاء عبادتوں, کہ چیز کی اصل, چیزوں کی اصل ان کا جائز ہونا ہے. اور وہ ناجائز کب ہوگی کہ جب قرآن یا سنت سے کوئی دلیل سامنے آ جائے. یا دوسرے پاس نہیں سمجھ رہے کہ وہ چیز کہ جس کے بارے میں قرآن اور سنت خاموش ہو وہ چیز ناجائز نہیں ہو سکتی, حرام نہیں ہو سکتی. ہاں, وہ چیز کہ جس کے بارے میں قرآن اور سنت خاموش, اس چیز کو سفر اس بنا پر حرام نہیں قرار دیا جا سکتا کہ قرآن میں اس کا حلال ہونا. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حلال ہے؟ یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حلال ہے؟ تو قرآن اور سنت کا خاموش ہونا اس کے حرام ہونے کی نہیں, اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. یہ فقہاء امت کا متفقہ اصول ہے, ضابطہ, جسے کسی کو انکار نہیں. ان اصلو فی اشیاء عبادتن, کہ چیزوں کے اندر جو اصل ہوتی ہے وہ ان کا جائز ہونا ہوتا ہے, ان کا جائز ہونا, ان کا حلال ہونا. حرام کب ہوں گی؟ اگر اللہ رب العزت اس کو حرام قرار دے گا, اس کا معبود اس کو حرام قرار دے. اگر قرآن خاموش, سنت خاموش, تو پھر وہ چیز اس بنا پر کہ قرآن اور سنت نے حلال نہیں کہا وہ ناجائز ہے. یہ تصور ہی غلط ہے, کیونکہ فقہا کا یہ متفقہ اصول ہے کہ اگر سلو سل شاعری باہر چیزوں کے اندر اثر جو ہے وہ ان کا جائز ہونا. اور شریعت مطہرہ میں ہر شے اس وقت ناجائز قرار پاتی ہے کہ جب اس کو قرآن و سنت یا اجماع ناجائز قرار دے دے, جس کو خدا, اس کا رسول اور شریعت نے صراحت کے ساتھ ناجائز نہیں کہا, اگر وہ شراب و چیز بھی ناجائز نہیں. اب قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے حلال اور حرام کا؟ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے حلال اور حرام کا؟ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید گن گن کر چیزیں نہیں بتاتا کہ قرآن بھی حلال ہے, قرآن بھی حلال ہے, قرآن بھی حلال ہے. قرآن میں ایسی کوئی لسٹ ہمیں نہیں عطا, ایسی کوئی لسٹ قرآن نہیں دیتا کہ جن جن سے بتائے کہ قرآن بھی حلال, قرآن بھی حلال, قرآن بھی حلال. نہیں, قرآن کا ثابتہ اصول یہ ہے کہ قرآن فقط حرام چیزوں کو بیان کر دیتا ہے, اور اس کے بعد سماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ, کہ جو ان چیزوں کے علاوہ ہیں حرام ہم نے بیان کر دی, جو ان کے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری تم پر حلال ہیں. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے, یہ قرآن کا طریقہ کار ہے کہ فقط حرام چیزوں کو, یہ بدعت کا تصور سمجھنے کے لیے قرآن کا حلال اور حرام کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے, جس کے بغیر بدعت کا تصور مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتا. اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ حلال چیزوں کی لسٹ ہمیں نہیں دیتا, فہرست نہیں دیتا کہ فلاں حرام, فلاں حلال, حلال نہیں, بلکہ حرام چیزیں چند چیزیں گر کے بتا دی, فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں, ان کے علاوہ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے. مثلا قرآن مجید ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کن کن سے نکاح حرام ہے. قرآن مجید کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات اللتی وبنات الاختی وامہاتکم اللتی ارضعناکم. یعنی قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمہاری مائیں تم پر حرام, حرمت علی اُمَّهَاتُكُمْ ضَمَنَاتُكُمْ بیٹیاں حرام، وَخَوَاتُكُمْ بہنیں حرام، تمہاری خالائیں حرام، تمہاری بھوبیاں حرام، اور پھر آگے کے جو وہ رشتے جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا وہ بیان کرنے کے بعد آگے قرآن ذَلِكُمْ جو حرام تھی ان کو بیان کر کے آگے سنایا کہ ان کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ سارے کے سارے تم پر حلال ہیں. سمجھیے نا، یعنی حرام کی فہرست قرآن نہیں دیتا ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ چیزیں جو کھانے پینے کے حوالے سے استعمال کے حوالے سے حرام ہیں قرآن ان کو بیان کرتا ہے، جو کھانے پینے استعمال کے حوالے سے حلال ہیں قرآن ان کی فہرست نہیں دیتا. قرآن کے ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ورحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، کہ تم پر مردار حرام، بدم تم پر خون حرام، ورحم الخنزیر تم پر خنزیر کا گوشت حرام، وما احل به لغیر اللہ اور وہ قربانی کہ جو غیر اللہ یعنی بتوں وغیرہ کو راضی کرنے کے لیے، غیر اللہ سے مراد بت، غیر اللہ سے مراد بت کی پر انشاءاللہ یہ تفصیلی بحث اپنے آپ کی جمع کریں گے کہ غیر اللہ، غیر اللہ سے مراد بت کہ وہ قربانی وہ خون جو بتوں کو خوش کرنے کے لیے بہایا جائے، یہ ساری چیزیں جو تم پر حرام، ان کے علاوہ ساری چیزیں تم پر حلال، تو جو حرام ہے وہ بیان کرتی حلال کی فہرست قرآن نہیں. اسی طرح قرآن کی ساتھ بات ہے گرنا تاریخ کو ملخان ہو بل میشر ہو بل انصاب ہو بل افرام ہو رج تم من عمل الشیطان، کہ تم پر شراب حرام، تم پر جوا حرام ہے، تم پر پاسے پھینکنا، یہ سارے امور حرام ہیں اور ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حلال. اب یہ قرآن کا اسلوب کہ حلال چیزوں کو فقط، یعنی حرام چیزوں کو فقط بیان کر دیا اور حلال چیزوں کی فہرست نہیں دی. اگر قرآن کی نکل کے بتاتا یعنی قرآن بھی حلال، قرآن بھی حلال، قرآن بھی حلال، قرآن بھی حلال، تو ایسا اسلوب قرآن نے اختیار نہیں کیا، بلکہ جو چند چیزیں حرام ہیں ان کو بیان کر دیا اور سمجھا کہ ان کے علاوہ جو اس فہرست میں حرام کی فہرست میں شامل نہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تم پر حلال ہیں. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. بعد شریعت میں ان چیزوں کا دائرہ محدود ہو گیا کہ جو حرام ہیں، شریعت میں کم چیزیں حرام ہیں اور زیادہ چیزیں حلال ہیں، تو وہ کم چیزوں کی فہرست ہے کہ جن کو قرآن حرام قرار دیتا. اب جس کے بارے میں اور قرآن شاہد نے وقت سب سلانا لکھوں ماہر نما علیکم، کہ جو کچھ تم پر یعنی حرام ہے وہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا، تو جو کچھ حرام ہے وہ بیان کیا گیا، جو کچھ حلال ہے وہ بیان، یعنی ان کے علاوہ یہ عمومی اسلوب ہے قرآن مجید کا، ان کے علاوہ جو چیزیں حلال ہیں ان کی تحریر قرآن نے ہمیں نہیں دی. جی اب وہ حلال چیزیں وہ کہاں سے معلوم ہوئی، وہ یو ہٹ نہ ہو مطمئن کہ وہ صاحب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چیزیں تم پر حلال ہیں. قرآن فقط حرام کی طرح سے دیتا ہے، حلال کی طرح سے نہیں دیتا. اب یہ خاموش ہونا کسی امر کے بارے میں، چونکہ ہر چیز کی اصل اس کا جائز ہونا، تو کسی امر کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں قرآن اور سنت کا خاموش ہونا، ایسے قرآن اور سنت سے کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل کا نہ ملنا، یہ اس چیز کے حرام ہونے کی نہیں اس چیز کے جائز ہونے کی علامت ہے. یہ ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ ہے، اس کو ہمیشہ ذہنوں میں تصور کیجیے، رکھیے اس کو ذہنوں میں، رکھیے اس کو جواب کے رکھیے ذہنوں کے اندر، کہ ہر وہ عمل جس کے بارے میں قرآن خاموش، جس کے بارے میں سنت خاموش، وہ عمل حلال ہے. اگر حرام ہوتا تو یا حرام کی تعریف میں قرآن بتا دیتا یا آپ کا ایک رجحا بتا دیتا. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ میلاد منانا جائز، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور کی تعظیم کے لیے جو تم کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو، یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا، یہ کہاں لکھا ہے کہ تم اشارے سلام کرتے ہو، قرآن حدیث میں کہاں لکھا، یہ قرآن چیزیں جو تم کرتے ہو یہ تم کو بدعت ہی ہو، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، حضور کے زمانے یہ بات ہوئی. تو حاضرین اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر کسی چیز کی دلیل نہ بھی ملے، قرآن اور سنت خاموش ہو، تو دلیل کا نہ ملنا اس چیز کے حرام اور ناجائز ہونے پر نہیں بلکہ اس چیز کے جائز ہونے کی علامت ہوتا ہے. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کو مشن نہیں میرا پھر. خاموشی جواب کی علامت، خاموش قرآن اور سنت کا چپ ہونا، خاموش ہونا یہ حرام ہونے کی نہیں بلکہ جائز ہونے کی دلیل ہے، اور اس کا حوالہ حدیث پاک. استحضار حدیث پاک آقا ابن ماجہ سے حدیث ترمذی کی حدیث ابن ماجہ سے حدیث حضور کی بارگاہ سے گھی اور پنیر کے بارے میں کس نے سوال کیا حضور یہ حلال ہے یا حرام آقا نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتاب والحرام ما حرم اللہ فی کتاب وما سقط عنہ فہو مما اعطا لکم حضور نے فرمایا کہ جو حلال اور حرام ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا اب وہ چیز جس کے بارے میں اللہ رب العزت خاموش رہا قرآن خاموش رہا حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ترمذی کی حدیث کہ وہ چیز کہ جس کے بارے میں قرآن خاموش رہے یا میں خاموش رہوں وہ چیز تمہارے لیے جائز ابن ماجہ کی حدیث یہ ترمذی کی حدیث حوالہ جات کے ذہن میں رکھا کریں ابن ماجہ ترمذی کی حدیث حضور نے فرمایا کہ وہ چیزیں وما سقط عنہ فہو مما اعطا لکم وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں قرآن اور سنت نے خاموشی اختیار کی وہ چیزیں تمہارے لیے جائز وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور پھر آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شام بیان کرتے ہوئے پڑھنے سے اشارت ماتا ہے یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث اللہ بھی حلال کرتا ہے چیزوں کو اللہ بھی حلال کرتا ہے اللہ بات کہتا ہے قرآن مجید میں کہ میرا محبوب بھی تم پر پاک چیزیں حلال کرتا اللہ بھی و یحرم علیہم الخبائث اور میرا محبوب تو وہ ہے جو تمہیں تکلیف دے چیزوں کو تم پر حرام کرتا تو سنت حرام قرار دیتی تو ایسے امور کے جن کو سنت نے حرام قرار نہیں دیا سنت خاموش قرآن خاموش آقا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے جائز ہے کسی طرح ایک صحابی صحیح مسلم کی حدیث ایک صحابی آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو حج کا حکم نازل ہوا کیا حج ہر سال فرض ہے عقیق العامی یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہوگا اس کا سبھی کائنات اس طرح ارشاد کروایا حضور خاموش رہے پھر دوسرا سوال کیا دوسری بار پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے حضور خاموش رہے پھر تیسری بار سوال کیا آقا نے دو جہاں ارشاد فرمایا کہ تم نے پہلی بار سوال کیا میں خاموش رہا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے حدیث پاک تم نے دوسری بار سوال کیا میں پھر بھی خاموش رہا مسلم کی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسلم کی حدیث یہ صحیح مسلم میں اور آپ کا ایک دو صاحب ہے کہ تم نے پہلی بار سوال کیا مجھ سے کہ یہ حج کے ہر سال فرض ہے میں خاموش رہا تم نے دوسری بار سوال کیا فی کل عام کیا ہزار سال فرض ہے میں خاموش رہا آپ کا سماپ کیا کہ اگر لو کن تو نام لگا جاتا اگر میں ایک بار ہاں کہہ دیتا تو اللہ پاک ہر سال حج تم پر فرض رکھے
نعرہ تکبیر
اس حج کو ہر سال تم پر فرض کر دیتا مگر ہر سال تو تم کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہر سال یہ حج کرنے کی تم میں تو طاقت ہی نہیں عقیق العام یا رسول اللہ اسی طرح قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء ان تبدوا لکم تخافون قرآن اے لوگو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اے ایمان والو اگر وہ چیزیں سوال کرنے کی وجہ سے تم پر حرام ہو جائیں تو تم کو برا لگے لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تخافون یعنی یہ آیت بتاتی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں قرآن خاموش رہے تمہارے لیے جائز ہیں اور ایسا ہی ان چیزوں کے بارے میں قرآن پڑھ کر سوال نہ کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز جو حلال تھی جس کے بارے میں قرآن خاموش تھا وہ تم پر حرام لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تخافون اب تو وہ چیز جس کو نہ قرآن نے جائز نہ قرآن نے حرام کہا نہ سنت نے وہ چیز اپنے اس اصول کی بنا پر عباحت کی بنا پر وہ چیز جائز ہوگی حرام اور ناجائز نہیں ہوگی اب عبداللہ ابن مسعود کی حدیث مسلم کی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یعنی آپ یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت کیونکہ حضور کے زمانے میں اگر یہی تصور بنا لیا جائے تو سنیں مسلم کی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنة خاصنة فعمل به عبادة كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص منه من اجورهم شيئا آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اسلام کے اندر من سنت فی الاسلام سنت حاضر اپن، جس نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ رائج کیا، جس نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ بہتر طریقہ جس نے رائج کیا، جس نے جاری کیا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو بھی ثواب ملے گا، اور قیامت تک جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا. حسین کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد یعنی اچھا طریقہ، جس نے اچھا طریقہ اسلام کے اندر جس نے جاری کر دیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اجر ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، جب تک وہ اچھے کام پر لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب بھی اس اچھے طریقے جاری کرنے والے کو ملتا رہے گا، اور اللہ پاک ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں کرے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس کو بھی ثواب ملے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں، یہ حدیث اس پر مستدرک میں امام حاکم نے بھی جلد نمبر 3 میں نقل کیا. اس حدیث پاک کو البدایا اندہایا کے اندر امام عماد الدین دمشقی یعنی ابن کثیر نے بھی نقل کیا. اس حدیث پاک کو مجمع الزوائد میں بھی نقل کیا گیا. اس حدیث پاک کو ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر بھی نقل کیا. اس حدیث پاک کو امام سمرقندی نے بستان العارفین کے اندر بھی نقل کیا. اس حدیث پاک کو ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر بھی لکھا. اس حدیث پاک کو موتا امام محمد میں امام محمد نے بھی لکھا. اس حدیث پاک کو رد المختار میں امام شامی نے بھی لکھا. اس حدیث پاک کو حمات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور عمدہ کو تحقیق کے اندر شیخ ابراہیم مالکی نے بھی نقل کیا. ستارا ستاریہ کے اندر عبد الستار دہلوی نے بھی لکھا. اس حدیث کے اندر اس حدیث کو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی بھی لکھتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کیا اللہ پاک اس کو قیامت تک اجر عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا رہے گا، اور جو لوگ ان پر عمل کرتے رہیں گے اللہ پاک ان کے گھر پر بھی ثواب، ان کا ثواب بھی ان کو پہنچاتا رہے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. اب بدعت کا عمل، یعنی بدعت کا عمل حضور کے زمانہ کے بعد صحابہ سے بھی ثابت ہے. بدعت کا عمل آخر کو جہاں کے زمانہ اقدس کے بعد صحابہ کرام سے بھی ثابت، اور سنیں حضور کے زمانہ کے بعد آخر کو جہاں کے سال کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ہوئی وہ بدعت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے کی. جو پہلی بدعت حضور کے وصال کے بعد، یعنی اگر اسی اصول کو اپنا لیا جائے کہ حضور کا حضور کے حضور کے زمانہ میں نہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور نے میلاد بنایا، یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور نے یہ کام کیا، یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور کے زمانہ میں یہ ہوا، سنیے وہ عمل جو حضور کے زمانہ میں نہ تھا، صحابہ اس عمل کی علت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی روح کو دیکھتے ہوئے حضور کے زمانہ کے بعد کے صحابہ نے عمل کو شروع کیا. اور تاریخ اسلام کے اندر پہلی بدعت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق نے کی، اور جو بدعتیں پھر صحابہ کے ادوار میں ہوئی اور جو جائز تھی ان بدعت اور دیگر تفصیلات انشاءاللہ میں جو بیان کریں گے اللہ پاک میں حق بیان کرنے اور حق پر عمل کی توفیق عطا مولانا نظیم حضرت محترم جیسا کہ آپ کی علم ہی ہے پچھلا جمعہ ہم نے تصور بدعت اور اسلام کے فلسفہ حلال و حرام پر گفتگو کی تھی، اور اس حوالے سے بدعت کی تعریف اور بدعت کے بارے میں اس کی تعریف کے بارے میں مختلف علماء اور فقہا کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ بدعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک وہ بدعت ہے جو اعتقاد اور عقیدے میں ہوتی ہیں, ایسے افواہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں نہ تھے اور بعد میں پیدا ہوئے. اور دوسری بدعت عملی ہوتی ہیں, بدعت اعتقادی اور بدعت عملی. بدعت عملی کی آگے پھر دو قسمیں ہیں, بدعت عملی کی دو اقسام. پہلی قسم اسے بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہا جاتا, اور دوسری قسم وہ بدعت سیئہ ہے یعنی بری بدعت. تو بدعت کی یہ دو اقسام ہو گئی, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ سے مراد ہر مقام جو حضور کے زمانہ میں نہ تھا اگر یہ بعد میں پیدا ہوا, بعد میں جاری ہوا, لیکن وہ ایسا کام ہے کہ جس سے اسلام کو مضبوطی ملتی ہے, وہ ایسا کام ہے کہ جس سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا, اور وہ ایسا کام ہے, ایسی بدعت ہے کہ جس سے لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی. اور دوسری بدعت بدعت سیئہ یعنی بری بدعت اور برا کام کہ جو حضور کے زمانہ میں نہ تھا مگر بعد میں پیدا ہوا, اور وہ کام ایسا ہے کہ اس کا واضح ہونا یا جاری رہنا اسلام کے حق اور مفاد میں نہیں. تو بنیادی طور پر یہ دو اقسام ہو گئی, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اور اس کی اصل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث, اس تقسیم کی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ, اچھی بدعت اور بری بدعت, اس تقسیم کی اصل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد. تابعی کو جھانی ارشاد فرمایا, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من امورهم شیئا. کہ وہ شخص کہ جس نے اچھا کام ایجاد کیا, اچھا کام جاری کیا اسلام کے اندر, جس نے اچھا کام مروج کر دیا, اس کی ترغیب کی, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو تو اجر ملے گا بھی, مگر جو اس اچھے کام پر عمل کرے گا اچھا پاک, اس کے اجر کے برابر بھی اسی کو اجر عطا کرے گا جس نے وہ اچھا کام جاری کیا. اور وہ جو عمل کرنے والا ہوگا بعد میں آ کر اس اچھی بدعت پر عمل کرنے والا ہوگا, اس کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے. یہ ہو گئی بدعت حسنہ. اور دوسرے اسی حدیث پاک میں مستقل حضور فرماتے ہیں, ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ, کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی غلط طریقہ عائد کر دیا, سیئہ. یہ تقسیم خود سرور کائنات نے جاری فرما دی, ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ فعلیہ برہ وبر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا. یہ مشکات کی حدیث اور حدیث پاک کی تفصیلی حوالہ کا ہم پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کر چکے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا, صحیح آسن جس نے برا طریقہ ایجاد کیا, تو قیامت تک اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کو گناہ ملے گا, اور وہ لوگ جو اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ اور ان کا بوجھ بھی ان کے گناہ جتنا گناہ بھی اسی کو ملے گا جس نے وہ برا طریقہ ایجاد کیا، اور وہ جو برے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے اپنے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث پاک میں سروے کائنات نے یعنی اچھے کام کی دو جو ہے وہ قسمیں بیان کر دی۔ ایک کام تو وہ جو حضور کے زمانہ میں نہیں بعد میں شروع ہوا لیکن اچھا تھا، حضور نے اس کو سنت الحسنہ کہا ہے یعنی اچھا کام، اور ایک جو کام جو حضور کے زمانہ میں نہ تھا بعد میں شروع ہوا لیکن وہ برا اسلام کے مفاد میں نہیں امت مسلمہ کے مفاد میں نہیں، تو حضور علیہ السلام نے ایسے کام کو صحیح یعنی برا کہا۔ تو بدعت کی بنیادی طور پر پھر دو اقسام ہو گئی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی ایک وہ بدعت جو اچھی بدعت اور ایک وہ بدعت جو بری بدعت۔ ہر بدعت بری بدعت نہیں ہوتی، یہ بات ہمیشہ سے میرے ساتھ رہیں گے، ہر بدعت بری بدعت نہیں ہوتی۔ مثلا سادہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جب وہ کوئی اپنے عقیدے کے مطابق کام کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت، ہر بدعت تو بری بدعت نہیں ہوتی، یہ بات ہمیشہ سے میرے ساتھ رہیں گے، ہر بدعت بری بدعت نہیں ہوتی۔ مثلا سادہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جب وہ کوئی اپنے عقیدے کے مطابق کام کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت ہے، کیوں کرتے ہو جی ایسا؟ ایسا کرنے کا حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا تو یہ بدعت ہوا۔ تو بدعت کلو بدعت دلالا کلو دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ تو بدعت بدعت کی جو رنگ لگائی جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ ہر بدعت بری بدعت نہیں ہوتی، بلکہ خود آقا فرماتی ہے کہ ایک یعنی حضور نے خود تقسیم کروا دی کہ کچھ کام وہ ہیں جو اچھے ہوں گے میرے بعد جاری ہوں گے، کچھ کام برے ہوں گے جو میرے بعد میں جاری ہوں گے۔ تو یہ تقسیم خود آقا نے ارشاد فرمائی کہ ہر وہ کام کہ جو حضور کے زمانے میں صاف بنا اس بنیاد پر حرام نہیں ہو سکتا کہ حضور کے زمانے میں نہیں، اب اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر اچھا ہے تو حضور نے اس کو حلال کہا، حضور نے اس کو جائز کہا، اگر برا ہے تو حضور نے اسے منع فرما دیا۔ اور اس سے مراد یہ تو بدعت مذمومہ ہے یعنی بری بدعت، اس سے مراد ہر وہ بدعت ہے جو سنت کے خلاف، ہر وہ بدعت یہ جو حضور نے فرمایا سنت سیئہ، اس سے مراد ہر وہ بدعت ہے کہ جو سنت کے خلاف ہو اور جو اسلام کے طریقے کے خلاف ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین میں نہیں تو بس وہ مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے اور وہ ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے، بس وہ مردود ہے۔ یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک میں بھی یعنی جس بدعت کا بیان ہوا ہے وہ بدعت بدعت یعنی ایسی بدعت ہے کہ جس کو بدعت صحیحہ کہا جاتا ہے، ایسی بدعت کے جو گمراہی کی طرف لے جانے والی۔ اور اس حدیث پاک کے بارے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ مدد سے تیرے گردی نامہ نشیہ الرماد کے اندر تحریر کرواتے ہیں کہ وہ مراد چیز اصل کے مخالف و مہنجنا حاصل، کہ اس حدیث پاک سے مراد بھی وہ بدعت ہے کہ جو یا تو اسلام کے مخالف ہو یا اسلام کا طریقہ تبدیل کر دینے والی، اس میں حضور نے اس بدعت کو رد کیا۔ اب آگے جو شان صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود اچھے کام اور برے کام کی تقسیم کروا دی، اب یہ جو بری بدعت ہے جسے بدعت سیئہ بھی کہا جاتا، جسے بدعت مذمومہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس بدعت کو بدعت دلالہ یعنی گمراہی کی بدعت بھی کہا جا سکتا ہے، آقا دو جہاں نے اس بدعت کی تفصیل ایک اور مقام پر فرمائی اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث اور مکتاب کی حدیث، آقا ارشاد فرماتے ہیں بابا نہیں کہتا بدعت دلالہ لا يرضى الله ورسوله كان عليه من الاسم مثل وسام من عامل بها لا يرضى ذلك من اوزاره شيئا۔ یہ حدیث پاک ترمذی میں بھی ہے، یہ حدیث پاک مشکات صاحب کے مشکات سے بھی اس کو مشکات میں نقل کیا، ترمذی کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ بابا نے تابع اپنی کا حسن لا لکھن، کہ وہ شخص کہ جس نے بری بدعت کو ایجاد کیا، بدعتن دلالتن یہ حضور کے الفاظ، وہ شخص کہ جس نے بری بدعت کو جاری کیا، بری بدعت کو ایجاد کیا، لا یرضى اللہ ورسوله، اس شخص سے نہ خدا راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی ہوگا۔ حدیث پاک، اب حضور نے خود تفصیل فرما دی، خاص کر دیا اسپیسیفکیشن، بدعت سیئہ بھی خود حضور نے فرما دی۔ کوئی بدعت نہیں ہے. وہ بدعت کو افتاح بنانا اس سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا, وہ بدعت افتاح بنانا اس سے اسلام کی عظمت شوق میں اضافہ ہوتا, اس بدعت کو اپنانا اسلام پر عمل کرنے میں آسانی اضافہ کرتا. تو بری بدعت جا کے تو جانے کے تقسیم اچھی بدعت اور اپنی بدعت کی حضور نے خود فرما دی. اب وہ جو حدیث پاک یعنی پرشد کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ حضور نے اشارہ فرمایا کہ یعنی کلو بنا دلانا و کلو دلالت فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. یہ حدیث پاک, اس حدیث پاک میں جس بدعت کا بیان ہے وہ بدعت مذمومہ, وہ بدعت سچیا, وہ ایسی بدعت ہے تو جو دلالت اور گمراہی کی طرف سے جانے والی. اور یہ پوری حدیث مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے, حضرت جامع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہے, بارہ بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرجان رضي الله تعالى عنه مركز آخر إشارة فرمایا کہ بے شک سب سے بہتر سلام اللہ کا سلام ہے اور سب سے بہتر ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے برا کام وہ ہے کہ جو نو بیان کرتا ہو, نیا ایجاد کرتا ہو, اور وہ کیا کلو مختصر بدا, ہر نیا کام بدعت ہے, وہ کلو بدا کی دلالا, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہم ہر گمراہی آگ میں جہنم میں جائے گی. اب یہ تو حدیث پاک ہے, اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ کلو بدا کی دلالا, کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اشیاء اللغات کے اندر اس حدیث پاک کی تائید میں, پچھلے اس بات کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بادام کی ہر چیز پیدا شدہ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدعت, ہر وہ چیز جو حضور کے زمانہ کے بعد پیدا ہو وہ بدعت ہے. اب وہاں کے ماضی کے اصول و قواعد سنتوں و قیاس کرتا شدہ بہان را بدعت حسن آگوین, فرماتے ہیں کہ ہر وہ بدعت کہ جس کی اصل سنت میں موجود ہو یا سنت پر اس کا قیاس کیا گیا ہو وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے. بعد مخالف آباشت بدعت ضلالت, بدعت ضلالت گویا, اور وہ بدعت جو سنت کے خلاف ہو یا سنت کے قیاس کے خلاف ہو وہ بدعت بدعت ضلالت یعنی بدعت گمراہی کے کہلاتی ہے. آگے کہتے ہیں یہ جو کل بدعت ضلالت اور کل ضلالت کی نار, اس میں جو کل ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ کل لکھے تھے کلو بدا کی دلالا محمول بائن اصل, فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی یہ فرمایا کہ حضور نے کہ کلو بدا کی دلالا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ میں جائے گی. شیخ فرماتے ہیں کہ اس بدعت سے مراد وہ بری بدعت ہے جو اسلام کو نقصان دے گی, اچھی بدعت اس سے مراد نہیں. اب حضرت امام اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث سے بات کے بارے میں, فرماتے ہیں کہ قال النبوی ہر بدعت کو کلو چاہیے عاملا انا غیر مثال انسان کی وہ شرع احداث مان کے خود فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعت ضلالۃ عام مخصوص, فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ دو جانب شاہد ہیں کہ کلو بدعت ضلالۃ ہر بدعت گمراہی ہے, حضرت امام اللہ بن قاری رحمۃ اللہ علیہ امام نووی کے حوالے سے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ یہاں بدعت سے مراد ہر اچھی بدعت یا بری ہر اچھی بری بدعت, یعنی اس میں اچھی بدعت شامل نہیں ہے, اس سے مراد بدعت حسنہ نہیں بلکہ یہ اور حضور کا ایسی بدعت کے بارے میں ہے وہ بدعت جو اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی یعنی بری بدعت, بدعت سیئہ. اب بدعت سیئہ کے بارے میں دیگر حدیث یعنی بری بدعتوں کے بارے میں جو برے طریقے ایجاد ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیگر حدیث آپ دو چار اشارہ کرواتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرتی ہے, ابن عباس نے اس حدیث پاک نقل کیا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اشارہ فرمایا جب تم کسی بدعت کو دیکھو کسی گمراہ کو دیکھو کسی بد مذہب کو دیکھو تو آپ کا ایک اوشا اشارہ کرواتے ہیں کہ اس سے ترشروئی کے ساتھ پیش آؤ, اسے خندہ پیشانی سے ملاقات مت کرو, اس لیے کہ رب کائنات ہر یعنی ایسا شخص کے جس نے بدعت ایجاد کی ہو اللہ پاک اس شخص کو ناپسند کرتا. اب یہ حدیث پاک, دوسری حدیث پاک حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابی تمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار, ہمارے پتری کی حدیث دار مدنی حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ بعد مذہب یعنی بیدار کی جاؤ کرنے والے یہ دو ظالموں کے کتے ہوں گے ایجاد کرنے والے بدعت پیدا کرنے والے دو نقلوں کے کتے ہوں گے. اب یہ تو حدیث پاک ہے, عمر کیا بتاتی. اس کا ایک اور حدیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, آقا نے ارشاد فرمایا کہ لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صومن ولا صلاتن ولا صدقتن ولا حجن ولا عمرتن ولا جہادن ولا صرفن ولا عقرن یخرج من الاسلام کما یخرج کما تقول الشعرۃ من العجین. یہ حدیث پاک کی روایت کرتی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک صاحب بدعت یعنی وہ شخص جس نے بدعت کا طریقہ بدعت مربت کی. حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ پاک نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے, نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے, نہ اس کا حجہ قبول کرتا ہے, نہ اس کا حج قبول کرتا ہے, نہ اس کا عمرہ قبول کرتا ہے, نہ اس کا جہاد قبول کرتا ہے, نہ اللہ پاک اس کی نفلی عبادت قبول کرتا ہے, نہ اللہ پاک اس کی فردی عبادت کو قبول کرتا. اب یہ جو دو تین حدیث میں نے حضور نے حضور کی اشارہ یعنی بہت سنا دی ہے, سنائی ہے آپ کو آپ کی اشارہ جب حضور نے بنا کیوں کے بارے میں یعنی بعید فرمائی ہے اور سب کر بات میں ان کو یاد رکھا ہے تو کیا اس سے معاذ اللہ یعنی ہر ایسا طریقہ ایجاد کرنے والا اس میں شامل ہے؟ نہیں. آگے دو جہاں سر کی حدیث یہ اس بدا اور ان بداسیوں کے بارے میں ہیں کہ وہ طریقہ کہ جو اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کو نقصان دینے والا ہے. یہ بدعت کی حدیث بھی بتاتی ہیں کہ اس بدعت میں یعنی تمام لوگ شریک نہیں ہوتے کہ جنہوں نے وہ طریقے ایجاد کیے کہ جو حضور کے زمانہ میں بھی دربار میں بنے. یہ حدیث بھی بتاتی ہیں کہ یہ یہاں اس بدعت سے مراد بدعت مذمومہ ہے, بدعت مذمومہ. اور اگر معاذ اللہ یہاں ان احادیث میں تمام کو شامل کر دیا جائے تو پھر ان احادیث مبارکہ سے پھر جو حضور نے وعید فرمائی سے کوئی نہیں بچ سکے, پھر صحابہ بھی نہیں بچ سکیں گے, پھر آئمہ بھی نہیں بچ سکیں گے, پھر بڑے بڑے محدثین بھی نہیں بچ سکیں گے, بڑے بڑے فقہا بھی نہیں بچ سکیں گے. تو یہ جو حضور نے ساتھ میں ہے کہ نہ ان کا روزہ قبول, نہ نماز قبول, نہ حج قبول, نہ عبادت قبول, نہ نفلی نہ فردی, تو اس سے مراد وہ بدعت ہے کہ جو بدعت مذمومہ ہے, جو بدعت سیئہ ہے. اور بدعت حسنہ کو ان احادیث کے زمرہ میں نہیں لایا جا سکتا. مثلا مثال کے طور پر اگر اس حدیث پاک کے زمرہ میں تمام اہل اسلام کو ثابت کر دیا جائے تو اسے کیا ہوگا کہ اسلام کے جو ستون ہیں شخصیات, اسلام کی ستون جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا خیال رکھنا ہوگا. مثلا مثال کے طور پر ان ایک امر ہے جیسے حضور کا میلاد منانا. باقی دو جہاں تک اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بے شمار محدثین آئمہ و فقہا ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے میلاد کو جائز کہا. اگر ان احادیث کی کہ زمرے میں اگر معاذ اللہ ان کو بھی لے آئے پھر تو کوئی بچے گا نہیں, پھر تو نہ کوئی صحابی بچتا ہے, پھر نہ کوئی حضور نہ کوئی اور امتی بچتا. تو یہ جو حدیث ہیں ان سے مراد وہ بدعتی ہیں کہ جو ایسا طریقہ ایجاد کرے کہ جو اسلام میں یعنی اچھا طریقہ شمار نہیں ہوتا بلکہ اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اہلیان اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, حاملین اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر یہ میلاد منانا, اب بعض لوگ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حضور, کیونکہ حضور کے زمانہ میں اس طرح مربج طریقہ یعنی جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں کیونکہ حضور کے زمانہ میں نہیں تھا تو سو یہ بدعت ہوا. اب بے شمار بہت سے مفسرین ہیں جنہوں نے میلاد کے جواز پر حضور کی میلاد منانے کے جائز ہونے پر جنہوں نے اپنی آراز رقم نقل کی. دوسرا مثال کے طور پر علامہ امام ابن حجر اختارانی علیہ رحمت ان کے نزدیک بھی حضور کا میلاد منانا جائز. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الحاوی نے فتاوا کے اندر یعنی وہ بھی لکھتا ہے کہ آقا کا میلاد یہ ایک نہایت مستحسن عمل ہے اور ایسا کرنے والے کو اللہ پاک اپنے ہاتھ سے خصوصی اجر عطا فرماتا. بلکہ یہ امام جلال الدین سیوطی کو جہاں تک لکھتے ہیں کہ خود سرنے کا اعلان علیہ السلام نے خود اپنا میلاد بنایا, امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت. اور یہ وہ امام ہے کہ جن کو عالم بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے 75 بار سرنے کا اعلان کی ہدایت ہوئی. مبارک کے موقع پر حضور نے بکرے سے کھا کر کے تقسیم کروائے. اللہ جواب نہیں بتاوا تو خود حضور کی سنت سے بھی میلاد منانا ثابت ہوا. اب اس ساری سمجھ پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے اپنا عقیقہ کیا تھا. اس کا جواب دیتے ہوئے یہ لکھتے ہیں امام جواب سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا عقیقہ نہیں تھا بلکہ یہ آپ کا اطمینان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین بن کر چرواگر ہونے کے شکرانے کے طور پر یعنی وہ جو ہے وہ بکری ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم فرمائے تھے. فرماتے ہیں کہ یہ عقیقہ نہ تھا. آپ کا عقیقہ تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کر چکے تھے اور وہ عقیقہ کو وہ عقیقہ کو لا تو آ دو امام جلال الدین سیوطی کے پاس کہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے وہ عقیقہ کو لا تو آ دو میں رتب ساری رتن اور عقیقہ تو زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے دوبارہ کبھی ہوتا نہیں وہ تو آپ کے دادا کر چکے تھے. تو یہ حضور کے آنے آمد سے بھی میلاد منانا تھا. اس طرح امام شمس الدین ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ اس کو تاریخ فلمولوجی شریف میں حضور کے میلاد کو جائز کہتے ہیں. امام کمال الدین نے جائز لکھا, امام سرحانی نے جائز لکھا اور آگے امام شمس الدین سخاوی نے جائز لکھا. احدیان مصر اور شام حضور کا میلاد بناتے رہے, بلاد اعظم اہل مکہ حضور کا میلاد بناتے رہے. امام ابن سعودی نے اس کو جائز لکھا, امام ابو شامہ نے اس کو جائز لکھا, امام سخاوی نے اس کو جائز لکھا, امام قسطرانی نے اس کو جائز لکھا, امام ابن تیمیہ نے اس کو جائز لکھا, امام ابن حجر مکی نے اس کو جائز لکھا, امام ابو ذر عراقی نے اس کو جائز لکھا, امام نصیر الدین ابن تباہ نے اس کو جائز لکھا, امام جمال الدین قطانی نے اس کو جائز جمال الدین القطانی نے اس کو جائز لکھا, امام سہیل الدین جعفر المصری نے اس کو جائز لکھا اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کو جائز لکھا. دیوبندیوں کے اہل دیوبند کے امام ان کے شیخ ان کے شیخوں کے ان کے مشائخ کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے حضور کے میلاد کو جائز لکھا. امام قطب الدین حنفی نے جائز لکھا. مولانا عبد الحی نے ستاوہ عبد الحی کے اندر اس کو جائز لکھا. شیخ محمد رضا مصری نے جائز لکھا. مفتی رحمت اللہ کٹوری نے جائز لکھا. مفتی محمد بدر اللہ دہلوی نے اس کو جائز لکھا اور شیخ علی المارکی نے اس کو جائز لکھا. شیخ عبد الرحیم نے اس کو جائز لکھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جائز لکھا. شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے جائز لکھا. یہ سارے حضور کے وہ شاخ ہیں کہ جو خود بھی میلاد مناتے رہے اور حضور کی امتیوں کو بھی اس کی ترغیب کرتے رہے. حضور کی امت میں سارے بڑے بڑے ائمہ یہ بڑے بڑے فقہا ہیں کہ جو خود حضور کا میلاد مناتے رہے اور لوگوں کو یعنی اس کی ترغیب کرتے رہے. اب آگے یعنی ان کا عمل تو اگر یعنی وہ جو حدیث ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبول وہ اسلام سے اسی طرح نکل گئے کہ جس طرح آٹے میں سے باہر نکلتا ہے. اگر اس حدیث پاک کو معاذ اللہ اگر اپلائی کیا جائے تو پھر یہ بڑے بڑے محدثین معاذ اللہ استغفر اللہ کیا ان کو بھی اسلام سے خارج کرنا پڑے گا؟ نہیں, یہ تو بہت ستون ہیں اسلام کے کہ جنہوں نے زندگی بھر اسلام کی خدمت کی اور اسلام کی شان اور اسلام کی شوکت اور عظمت کے لیے اپنا تن من تھن قربان کرتے رہتے سب کچھ فدا کرتے رہتے. اب حاضر نے بہتر اب آگے جو بدعت کی اقسام ہیں بدعت کی اقسام ان اقسام کے بارے میں یعنی امام نووی علیہ الرحمت تحریم الاسماء میں لکھتے ہیں. امام نووی علیہ الرحمت بدعت کی اقسام بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ اچھی بدعت اور بری بدعت کے بارے میں امام نووی تحریم الاسماء صفحہ نمبر 22 کا تحریم فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہیا منقسمۃ الی حسنہ و سیئہ کہ امام نووی فرماتے ہیں بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں بدعت حسنہ اور بدعت واجبہ. اب شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمت آپ کا بھی جو حوالہ میں کر چکا ہوں آپ کے نزدیک میں بدعت دو ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ بحوالہ اشرف الدمار. اسی طرح علامہ علی بن برہان الدین الحلبی سیرت الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 پر لکھتے ہیں سیرت الحلبیہ علامہ برہان الدین علی بن برہان الدین الحلبی فرماتے ہیں کہ ومن الفوائد انہ جعل عارف من الناس اذا سمعوا بذکر ولیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ متعظیما لہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاد القیام بدعت لا اصلہ لیکن ہی بدعت حسنہ لانہ لیس کل بدعت مذمومۃ. فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ حضور کا جب ذکر ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو اگرچہ بدعت ہے لیکن بری بدعت نہیں ہے, یہ اچھی بدعت ہے. اس لیے کہ ہر بدعت بری بدعت نہیں ہوتی بلکہ کچھ بدعتیں اچھی بھی ہیں کہ جن سے اسلام کو عزت ملتی جن سے حضور کے ادب اور احترام کا تقاضا پورا ہوتا. اسی طرح امام شاہرانی علیہ رحمت فرماتے ہیں امام شاہرانی کہ آحد علینا علینا العهود ان دعوا من وحدا من اخواننا في ذكر شيء البدع كل البدع المسلمون على جهه على جهه التقاطع بين الله تعالى. فرماتے ہیں کہ ہم سے عہد لیا گیا کہ ہم اہل ایمان کو ان چیزوں سے مت روکیں وہ چیزیں شان و شوکت کے ساتھ ہے، اسلام کی عظمت کے ساتھ ہے، تو ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ایسی بدعتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ جس سے اسلام کو عزت ملتی ہے اور جس سے اللہ کو عزت اور اس کے رسول کا پورا نام ہوتا. اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ احمد فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 105 پر آپ حضرت امام عبد الغنی نبوی علیہ رحمۃ اللہ حوالے سے لکھتے ہیں کہ نیک بات اگر یہ پتا کا نو پیدا ہو لیکن اس کا کرنے والا سنی ہی کہلائے گا، نہ کہ پتا کی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بات پیدا کرنے والے کو سنت نکالنے والا فرمایا، تو ہر اچھی پتا کو سنت میں داخل فرما دیا اور اسی حساب سے قیامت تک نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرما دی. یعنی ایسی نئی نئی باتیں کہ جن سے اسلام کو تفہیم ملتی ہے، حضور نے ایسی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرما دی. اب عمل صحابہ، اب ہم دیکھیں کہ کیا صحابہ کی سیرت اور سنت سے بھی کیا بدعت کا عمل ملتا؟ ہاں ملتا ہے، ایسا کام جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا مگر صحابہ نے اچھا تصور کرتے ہوئے خود کیا، وہ طریقے اس عمر مصطفیٰ کے اندر رائج فرما دی. مثلا مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی، فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کی، ہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں انہوں نے شکایت کی، انکہ مواجدہ کی بات ہے نواحی عربی راجروں میں سنتا ہو کمانوں کی بلو کمانوں کی حد مرعا. صحابہ کے اس وقت کے سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے عرض کرتی ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، عرب کے ایک علاقے میں ایک ایسا شخص پایا جاتا ہے کہ جس سے عورتوں جیسا پیر لیا جاتا. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کے بعد فرمایا کہ اس کو جلا دیا جائے اور جلا کر اس کو راہ کر دیا جائے، اس کو جلانے کا حکم دے دیا. اب یہ وہ کام ہے کہ جس کی یعنی جو حضور کے زمانہ سے ثابت نہیں، حضور کے زمانہ میں یعنی یہ عمل نہیں ہوا مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو امت کی مصلحت سمجھتے ہوئے کہ نہیں اس برائی کا راستہ نہ کھل جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا کہ جس کی مثال حضور کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں نہیں ملتی تھی. اسی طرح آقا جوہر کا جب مثال ہوا تو کچھ عورتوں نے حضور کے مثال پر خوشی مناتے ہوئے تب بجایا، تب بجایا. اب کما ہمارا شکتا ہو یقین نسائے نسائی کا کی طرح بلند تب ساڑیوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید ہاری شہادا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کے ہاتھ کا کاٹ دینے کا حکم صادر کیا کہ جنہوں نے حضور کے مثال پر خوشی کے طور پر تب بجائی تھی. اب یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں کہ کسی کے یعنی مثال کرنے پر کوئی اگر خوشی منائے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی حضور کے حق میں کوئی مثال نہیں مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل سے پیش نظر کہ کہیں بار کا ہے مصطفیٰ میں گستاخی کا دروازہ نہ کھل جائے ان ظالم اور گستاخ عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ عمل کہ جس کی مثال آقا دو جہاں کے عہد مبارک میں نہ تھی. اسی طرح یعنی تمہیں قرآن اور اس کا حوالہ المبسوط جلد نمبر 1 باب المرتدی صفحہ نمبر 110 اور آگے تیسری بات جو حضور کے زمانہ میں نہ تھا مگر صحابہ نے کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین جنگ یمامہ ہے، جنگ یمامہ متعین نبوت کے ساتھ مدعی نبوت کے ساتھ جنگ ہے، مسلم بن قذاب کے ساتھ جنگ ہے اور اس جنگ میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ حافظ قرآن شریک ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حافظ ایک ایک کر کے شہید ہوتے جائیں اور ہمیں قرآن جمع کرنے کا موقع نہ ملے، تو ایسا کریں کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا ایک جگہ پر جمع کرنے کا اہتمام کر دیں. اب اس بات وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی نہ کئی تو نقال و سید لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم وہ کام کیسے کریں جو حضور نے نہیں کیا، جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھا ہم وہ کام کیسے کریں جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھا. قال عمر ہذا والله خیر، عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین اللہ کی عزت کی قسم یہ کام بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے. اس بار یہاں تک کہ فرم یسر عمر جو آج رونی حتا شرح اللہ صدری لذالک مرئیت فی ذالک فی ذالک فی ذالک ما عمر صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ پر اصرار کرتے ہیں کہ قرآن کو جمع کر دیں جمع کر دیں، فرماتے ہیں کہ بالآخر میرا سینہ اللہ پاک نے کھول دیا اور تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس خیال کے پیش نظر یہ کام نہیں, یہ کام جو ہے وہ یعنی نہیں کیا کہ حضور کے زمانے میں نہیں قائم کیے, ہم نہیں کریں گے تو حضور کے زمانے میں نہ تھا, مگر امت کی مصلحت اس میں تھی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے, تو یہ بھی حضور کے زمانہ کے بعد ہوا. تو قرآن کا ایک جگہ جمع ہو جانا یہ بھی بدعت ہے, ایسی بدعت جو حضور کے زمانہ میں نہ تھی, مگر آقا دو جہاں کے وصال کے بعد صحابہ نے اس امت مصطفیٰ کے فائدے کے لیے اس پورے کے پورے قرآن کو جمع کر دیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور عمل بدعت, مطلب یہ سنے ہجری ہے, سنے ہجری کا آغاز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, حضور کے زمانے میں نہ تھا, یہ عمل بھی عمل بدعت ہے کہ حضور کے زمانے میں نہ تھا. سنے ہجری یعنی ہجری کے ساتھ تاریخوں وغیرہ کا حساب رکھنا, اس سے پہلے مہینوں کے حساب سے یعنی کہ آپ کو حساب کتاب رکھا جاتا تھا. سنے ہجری کا آغاز عمر فاروق نے پہلی بار کیا, یہ وہ عمل ہے کہ جس کی حضور نے حکم نہیں دیا, نہ حضور کی سنت سے ثابت, نہ حضور کے حکم سے ثابت, نہ آقا کی ارشاد سے ثابت, حضور کے زمانہ میں نہ تھا. ہجرت سوزر کے ہو چکی تھی مگر یہ عمل حضور کے زمانہ میں نہ تھا, عمر فاروق نے اس کو بعد میں شروع کیا, یہ عمل بھی بذات سے خود ایک بدعت ہوا. اسی طرح گودام وغیرہ بنانا, گندم آٹا ستو کشمش کھجور وغیرہ ان کو سٹور کرنے کے لیے آپ نے گودام بنانے کا حکم دیا, یہ عمل بھی عمل بدعت تھا کہ جو آقا کے دور میں نہ تھا مگر حضور کے دور کے بعد عمر فاروق نے کیا, اس لیے کہ امت مصطفیٰ کی فلاحی اس میں تھی, بدعت حسنہ میں شمار ہوا. اسی طرح قرآن کی تعلیم پر وظیفہ یعنی اجرت اور تنخواہ پر قرآن تعلیم کی, قرآن مجید کی تعلیم دلانا, اس کا آغاز بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, اس کا آغاز بھی حضور کے زمانے میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی, اس کا آغاز بھی. اور بہانا کنز العمان کی فضائل القرآن اور پچھلی جو دوسری باتیں جمع قرآن اور سنی ہجری جو ہے اس کا بیان کیا, اس کا حوالہ تاریخ عمر بن الخطاب امام ابن جوزی علیہ السلام اس حوالے سے گزری تو اس میں آپ نے اس بات کو نقل کیا. اب قرآن کی تعلیم پر وظیفہ جاری کرنا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. اسی طرح آپ نے مؤذنوں اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی, یہ عمل وہ تھا جو حضور کے زمانہ میں رکھا, آپ نے دو جہاں کے وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو جاری کیا, یعنی اس عمل کو عمل بدعت کو جاری کیا, اس لیے کہ امت مصطفیٰ کا مفاد اس میں تھا کہ کچھ لوگ ان کی باقاعدہ حکومتی طور پر ان کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ تم نے قرآن و سنت کا پیغام آگے بتانا, اور مجھے باقاعدہ مشاہرے ان کی طرف آنے مقرر ہے. اب لوگ جو بدعت ہر بدعت حرام جان بدعت حرام, اب ان کے لیے جائز عمل یہ ہے کہ وہ بچوں سے تنہائی لینا چھوڑ دیں, وہ بچوں سے یہ امور یہ مشاہرے لینا بند کر دیں, اس لیے کہ اس کی مثال بھی حضور کے زمانے میں نہیں ملتی. اگر اپنی تنخواہ لینا جائز ہے تو حضور کا میراث بنانا بھی جائز ہے. Thank you. پوشیدہ کی، ایسے اعمال جاری کیے جائے کہ جسے اسلام کو آسانی ملے، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کی آسانی ملے. اب بدعت کی بنیادی قسمیں، اگر ساری بدعت حرام ہوتی تو صحابہ کبھی کوئی بدعت نہ کرتے، ہر بدعت اگر گمراہی ہوتی تو صحابہ کوئی عمل بدعت نہ کرتے، اگر ہر بدعت جہنم کی طرف سے جانے والی ہوتی تو یہ سارے امور بدعت ہے. پھر صحابہ اس کو کیسے سر انجام دیتے؟ تو یہ عمر بتاتا ہے، حضور کی حدیث بتاتی ہے، یہ عمر بتاتا ہے، صحابہ کا عمر بتاتا ہے کہ ہر بدعت بدعت مذمومہ، بدعت سیئہ، بدعت دلالہ نہیں ہے، بلکہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت. جو بدعت اچھی ہے اس کا راستہ اسلام نے کھولا ہے، یہ جاری ہے، جاری رہے گی. جو بدعت مذمومہ ہے اس کا راستہ اسلام نے بند کر دیا. اب آگے بدعت حسنہ کی تین قسمیں اور بدعت سیئہ کی آگے دو قسمیں ہیں. تو گویا کل پانچ اقسام ہیں، پانچ قسمیں ہیں بدعت کی. ان قسموں پر ان شاء اللہ ہم آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے، اور اگلا جمعہ ان شاء اللہ یہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا، آخری خطاب ہوگا اس موضوع پر. اس کے بعد اس موضوع کو کلوز کر دیں گے، کیونکہ ایک بات ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی، تو میں نے سمجھا کہ ذرا اس حوالے سے مزید تفصیلات کے ساتھ آپ حضرات تک بات پہنچ جائے، تاکہ آپ اس حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں اسلام اور قرآن کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. جاتی محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلے دو خطبات سے صبر بدعت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ اور گزشتہ سے ویوستھا جمعہ کے خطبہ میں ہم نے قدر تفصیل سے گفتگو کی ہے. آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور آج ہمارا یہ تصور بدعت کا موضوع اس گفتگو کے بعد پایۂ تکمیل کو پہنچے گا. پچھلے جمعہ انہوں نے بتایا تھا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. اچھی بدعت وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے، اور بری بدعت اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں. اچھی بدعت سے مراد وہ نیا کام جو اہل رسالت یعنی حضور کے زمانے کے بعد شروع ہوا، اور بری بدعت سے مراد وہ برا کام، وہ برا نیا کام جو اہل رسالت کے بعد شروع ہوا. اور اس تقسیم کے حوالے سے ہم بہت سے دلائل احادیث مبارکہ سے بھی اور اسلاف کے بزرگوں کے اقوال سے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے آثار سے بھی ہم لے چکے ہیں، اور اسی تقسیم کے حوالے سے امام بیتی نے امام شافعی علیہ رحمۃ کا قول نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، امام شافعی علیہ رحمۃ کہ جو بدعت قرآن و سنت اور اجماع کی مخالف ہو فہو بدعت ضلال،
بس وہ گمراہی کی بدعت ہے. اور جو کام اچھا ہو اور خلاف سنت نہ ہو فہوا بدعت المحمودہ, بس وہ اچھی بدعت ہے. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ منع وہ بدعت ہے جو کسی ایسی سنت کو مٹا دے کہ جس کے قائم رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا, وغیرہ ہر نئی بات کو صرف اس خیال کے پیش نظر کہ وہ نئی ہے منع نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں فقام میں مبتدین حسن, کہ کتنی ہی ایسی نئی باتیں ہیں کہ جو اچھی ہیں مستحسن ہیں. تو بنیادی طور پر بدعت کی دو قسمیں ہو گئی, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اب آگے یہ جو اچھی بدعت ہے اس کی پھر آگے تین قسمیں, یعنی یہ چیز اگر ذہن میں رہے تو کبھی ذہن غلط تحریر کا یا مبالغے کا شکار نہیں ہوتا, کبھی ذہن پریشان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی سارے کا سارا مسئلہ اور پریشانی جو لاعلم ہونے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے وہ اس تصور سے اور اس علم سے ختم ہو جاتی ہے. کہ جو اچھی بدعت ہے بدعت حسنہ اس کی پھر آگے تین قسمیں, اور جو بدعت سیئہ ہے یعنی بری بدعت اس کی آگے دو قسمیں. تو گویا بدعت کی پانچ قسمیں ہوگی. کتنی قسمیں؟ پانچ. بدعت کی مجبوری طور پر پانچ اقسام ہو گئی. جو اچھی بدعت, جو بدعت حسنہ اس کی تین قسمیں, اور جو بری بدعت بدعت سیئہ اس کی دو قسمیں. بدعت سیئہ کی پہلی قسم ہے بدعت محرمہ. بدعت محرمہ یعنی ایسا برا کام جو حضور کے زمانے میں نہ تھا, بعد میں شروع ہوا, لیکن وہ کام حرام, وہ نیا کام حرام ہو, اسے بدعت محرمہ کہتے ہیں. اور دوسری قسم ہے بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کی, اسے کہتے ہیں بدعت مکروہ, یعنی ایسا کام جو عہد رسالت, عہد کہتے ہیں زمانے کو, اور عہد رسالت یعنی حضور کا زمانہ, جو عہد رسالت کے بعد شروع ہوا لیکن وہ کام حرام کے درجے تک تو نہ پہنچا لیکن بہرحال اسلام نے اس کو ناپسند کیا. ناپسند حرام نہ ہو لیکن ناپسند. تو یہ بری بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت محرمہ یعنی حرام بدعت, اور دوسری بدعت مکروہ یعنی مکروہ اسرائیل بدعت, ناپسندیدہ بدعت. اور وہ جو بدعت حسنہ ہے یعنی اچھی بدعت, اس کی آگے تین قسمیں. ایک بدعت بدعت واجبہ, دوسری بدعت بدعت مستحبہ, اور تیسری بدعت بدعت مباح. یہ تین قسمیں ہیں اچھی بدعت کی, بدعت حسنہ. نمبر ایک بدعت واجبہ, نمبر دو بدعت مستحبہ, اور نمبر تین بدعت مباح. یہ تین اقسام اچھی بدعت کی اور دو اقسام بری بدعت کی. تو گویا پانچ قسمیں ہو گئی بدعت کی. اب آئیے بدعت واجبہ سے کون سی بدعت مراد ہے؟ اس سے مراد وہ نیا کام ہے کہ جو عہد رسالت میں تو نفع بعد میں شروع ہوا لیکن وہ دین کے لیے واجب کا درجہ پا گیا. بدعت مستحب وہ مستحب وہ بدعت ہے کہ جو کام سر کائنات کے دور اقدس میں نہ تھا, بعد میں شروع ہوا لیکن وہ کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ثواب کا حالت قرار پایا, کہ کر لے تو ثواب, نہ کرے تو گناہ نہیں. اور تیسرا وہ اچھی بدعت کہ جو شریعت میں جائز ہے, یعنی اس کے کرنے سے نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے. بدعت مباح وہ بدعت وہ نیا کام کہ جس کے کرنے سے نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا. تین اس میں یہ ہو گئی اور دو اس میں وہ ہو گئی. تو کل ملا کے بدعت کی پانچ اقسام ہوگی. اب اس تقسیم کے حوالے سے اب ہمارے اطراف ہمارے بزرگ ان کی تقسیم کیا ہے, اس تقسیم کی دلیل کیا ہے؟ بدعت حسنہ کی تین قسمیں, بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کی دو قسمیں, اس کے بارے میں ہمارے اطراف کیا کہتے ہیں؟ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہو کر وہ گزرے ہوں. آپ مرقات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں تحریک فرماتے ہیں رضی الفدا کو اما واجب کو بدا یا واجب ہوتی ہے تو تعلم نہ تدوین اصول فقہ جیسے علم نحو کا سیکھنا جیسے اصول فقہ کی تدوین و اما محرمۃ یا یہ بدا حرام ہوتی ہے کم از کم جبری جیسے جبری فقہ یعنی غلط قسم کے فقہ غلط عقائد رکھنے والے فقہ جیسے وہ ہیں وہی ماں مندوبہ کروں یا یہ مستحب ہوتی ہے کائنات کی رضا کے جب مزار جیسے مسافر خانے قائم کرنا مزارت قائم کرنا بکلو انسانی رم لو حد صدری اول اور ہر وقت کا کام جو حضور کے زمانے میں نہ تھا اس کو جاری کرنا وقت تراویح بھی جماعت کی عامہ اور جیسے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا آگے بڑھاتے ہیں وہی ماں مکروہ کروں یا یہ مکروہ ہوتی ہے مساجد جیسے فخریہ طور پر مساجد کی تزئین کرنا رائج کرنا فخریہ طور پر اور یا یہ بہما مباح دنیا یہ مباح ہوتی ہے یعنی جائز ہوتی ہے کل مسافر کل مسافر عقیبت صبح بڑھا کر کہ جیسے صبح کی نماز کے بعد مصافہ کرنا یعنی جو لوگ نماز کے بعد مصافہ کرتے ہیں یہ بھی ایک اچھی بدعت یعنی جائز بدعت ہے یہ بدعت مباح میں شامل ہے اسی طرح پر تبصر نزیز نماز کے دوارا مشہور ہے اس طرح یہ جو طرح طرح کے دھانے کا کھانا طرح طرح کے مصروفات استعمال کرنا جو ایسے ہی حالت میں نہیں تھے بعد میں اجازت سے بعد میں نکلے تو یہ سارے کے سارے بدعت مباح میں آتے ہیں تو آپ کی نبی امام اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نبی اس کو پانچ عزت کو پانچ نقصان میں تقسیم کر دیا بدعت مباح بدعت محرمہ بدعت واجبہ بدعت مستحبہ اور بدعت ایک اور بدعت بدعت واجبہ بدعت مستحبہ بدعت مباح بدعت محرمہ اور بدعت مکروہ یہ پانچ بدعتوں میں اب صاحب امام اللہ علیہ وسلم کی تقسیم جان کر دی اب آگے فتاوی شامی کے اندر جلد اول فتاوی شامی کتاب السلام باب الامامت اور شرح جامع صغیر اس کے اندر بھی یہ تقسیم موجود ہے اسی طرح شیخ عز الدین عبد السلام کتاب القواعد کے اندر بھی امام نووی علیہ رحمۃ اللہ نے نظر کیا کہ شیخ عز الدین بھی سلام ان کے نزدیک بدعت تھی پانچ اقسام اور آپ لکھتے ہیں ارب کو امام حاجبہ کن قطع من نفل لجہم اکرام اللہ رسول اللہ وقصد دین اصول الفقہ وزان فی الجرح والتعدیل وام ائمہ ان محرمہ کو کما ذہب الجبری کا بھی والقدری کا بھی والمرجی کا بھی والمجسمہ بھی وقصد لنا ہاؤلاء من البدع الواجبہ الواجبہ تو آپ نے بھی بدعت کی پانچ اقسام کی شیخ عز الدین بن سبیل من السلام ابی عبد السلام آپ کی نزدیک میں بدعت کی پانچ اقسام ہوئی اور اسی طرح حضرت شیخ عبد الرحمٰن مدثر کی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ العلماء کے اندر بدعت کی پانچ اقسام یعنی بے شمار بزرگ ہمارے اخلاق محققین محققین آئمہ مفسرین انہوں نے بدعت کو بدعت کی تقسیم کی اور بدعت کو پانچ تقسیموں کے اندر انہوں نے منقسم کیا شیخ عبد الرحمٰن مدثر بھی فرماتے ہیں کہ بعض بدعت آپ کے بعد بس کہ بعض بدعتیں واجب ہوتی ہیں آگے لکھتے ہیں بعض مستحسن و مستحب بنا مدرسہ کے بعد مستحسن اور مستحب ہوتی ہیں جیسے مدرسے بنانا جیسے مسافر خانے تعمیر کرنا اور آپ آگے لکھتے ہیں کہ بعض مکروہ مانن کے بعد مکروہ ہوتی ہیں بعض آگے لکھتے ہیں بعض مباح کے بعد بدعتیں مباح ہوتی ہیں یعنی جائز ہوتی ہیں اب آگے بڑھاتے ہیں کہ بباب حرام کے بعد بدعت حرام ہوتی ہے تو آپ نے بھی بدعت کی پانچ تقسیم یعنی پانچ قسم بیان کی اس کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام نووی تہذیب الاسماء کے حوالے سے کر رہا ہوں تہذیب الاسماء امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بتا دیں کہ البدعت منقسمۃ الى واجبۃ و محرمۃ و منسوبۃ و مکروہۃ و مباحۃ کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہوتی بدعت واجبہ بدعت محرمہ بدعت منصوبہ بدعت مکروہ اور بدعت مباح یہ پانچ اقسام بدعت کی تین قسمیں اچھی بدعت کی اور دو قسمیں بری بدعت کی اچھی قسمیں بدعت کی بدعت واجبہ بدعت مستحبہ ہے اور بدعت مباح اور بری بری بدعت کی دو قسمیں بدعت محرمہ نہیں تھا. اب آگے تھوڑی سی قدر تفصیلات میں کرتا ہوں. مثلا بدعت میں باجبا پہلی چیز اچھی بدعت کی پہلی کسان بدعت باجبا جسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ بدعت وہ نیا کام کہ جو شرعاً منع نہ ہو, حضور کے زمانہ میں بھی نہ تھا وہ کام نیا شروع ہوا, شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا اور اس کے ترک کرنے سے دین میں نقصان اور حرج واقع ہو. یہ بدعت بدعت واجبہ ہے کہ جس کے چھوڑ دینے سے ترک کر دینے سے دین میں حرج پیدا ہوتا ہے. یہ وہ بدعت بدعت واجبہ کہ جو واجب ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے جس کا اختیار کرنا, اس بدعت کا اپنانا لازم ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اور اس کو ترک کرنے سے دین میں نقصان ہوتا, اس کو ترک کرنے سے دین میں خلل آتا. اب اصل اس کی مثال میں دیتا ہوں. مطلب سب نے کہنا کہ ایسے مبارک میں حضور کے زمانہ میں قرآن مجید کی اعراب نہیں تھی. یہ جو زبرے زیر پیشے ہیں نا قرآن مجید کی, جی مثلا آج ہم تو لکھے تو علی پر زبر آئے گی, دام پر جزب آئے گی, شے پر زبر آئے گی, میم پر جزب آئے گی, دال پر پیش آئے گی, للہ لام کے نیچے زیر آئے گی, اگلی لام کے اوپر شک آئے گی, اوپر کھڑی زبر آئے گی, پھر ہے کے نیچے زیر آئے گی. یہ جو زبرے زیر پیشے ہیں یہ حضور کے زمانے میں نہیں, وہ کیونکہ لوگ عرب تھے ان کو زیر و زبر و پیشوں کی ضرورت نہ تھی اہل زبان میں, تو زیر و زبر و پیشوں کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے تھے, پڑھ سکتے تھے.